جمعرات 2 نومبر کے سیربین کے ساتھ ثمرا فاطمہ کا سلام. آج دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم پر عدم کارروائی کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. صورتحال کتنی سنگین ہے ایک صحافی نے بتایا.
اب ہم سینسرشپ کی طرف دوبارہ بڑھ رہے ہیں. سینسرشپ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جارحیت کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان میں انگریزی اخبار دی نیوز سے منسلک صحافی احمد نورانی پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کی تحقیقات جاری ہیں. سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے حملہ آوروں کی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے. مزید تفصیلات سنیے ہماری نامہ نگار فرحت جاوید سے.
صحافیوں کے خلاف جرائم میں ملوث افراد کے خلاف عدم کارروائی کے عالمی دن کے موقع پر ملک کی صحافتی تنظیموں نے کہا ہے کہ وہ احمد نورانی کے حملہ آوروں کو منظر عام پر لانے کے لیے پرعزم ہیں. واضح رہے کہ احمد نورانی پر حملہ نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا تھا. یہ اسلام آباد میں گزشتہ 5 ماہ میں صحافیوں پر ہونے والا چوتھا حملہ تھا، جبکہ بلوچستان میں بھی عسکریت پسندوں کی جانب سے مبینہ طور پر نظر انداز کرنے پر مقامی میڈیا کے خلاف مسلح کارروائیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں.
آج دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم میں ملوث افراد کے خلاف عدم کارروائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 11 سال میں دنیا بھر میں 930 صحافی ہلاک کیے گئے، جبکہ ہر 10 میں سے 9 مقدمات میں قاتل کو سزا نہیں ملی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ان کے خلاف دائر ہونے والے 3 ریفرنسز کو یکجا کرنے کے بارے میں احتساب عدالت کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں آصف فاروقی.
ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے 19 اکتوبر کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، جس میں اس نے نواز شریف کے ریفرنسز کو یکجا کرنے کے بارے میں دائر درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا. عدالت کا کہنا ہے کہ ان درخواستوں کو مسترد کرنے کے بارے میں وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پر احتساب عدالت میں عائد کی جانے والی فرد جرم برقرار رہے گی یا نہیں. عدالت عالیہ نے کل احتساب عدالت میں ہونے والی کارروائی کو روکنے کے بارے میں بھی کوئی حکم نہیں دیا.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ایک مرتبہ پھر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور ملزم کے ضمانتی کو حکم دیا ہے کہ وہ 8 نومبر کو اسحاق ڈار کو عدالت میں پیش کریں. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اکاؤنٹس منجمد کرنے سے متعلق چیئرمین نیب کے اقدام کی توثیق کی ہے، جس کی وجہ سے ملزم کے ذاتی اکاؤنٹ سمیت 5 اکاؤنٹس منجمد کرنے کے علاوہ ان کی اہلیہ اور بچوں کے نام 9 پلاٹوں کی فروخت بھی روک دی ہے. اس کے علاوہ ان کے زیر استعمال 6 گاڑیوں کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. نیب حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسحاق ڈار کے بیرون ملک اثاثوں کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں. اسحاق ڈار کے وکیل نے اپنے موکل کے ماہانہ اخراجات کے لیے ان کے اکاؤنٹ سے 6 لاکھ روپے نکالنے کی استدعا کی تھی، جسے احتساب عدالت نے مسترد کر دیا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ نیو یارک میں 8 لوگوں کو ہلاک کرنے والے اس بک تاریخ وطن ملزم کو سزائے موت دی جائے. نیو یارک حملے کے ملزم سیف اللہ سائپوف پر مینہٹن میں 8 افراد کو گاڑی سے کچل کر ہلاک کرنے کے الزام میں دہشت گردی کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اس تقاضا نے کہا کہ سائپوف نے ان سے آزادانہ طور پر گفتگو کی ہے اور انہوں نے دوران حراست خود شہادتی عمل سے دستبرداری اختیار کی ہے. میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے آج برما کے صوبے رخائن کا دورہ کیا. 6 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کی جانب سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش نقل مکانی کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. احوال بتا رہے ہیں عبید ملک.
آنگ سان سوچی کے رخائن صوبے کے دورے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنے دورے کے دوران مسلمان مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کی اور لوگوں پہ زور ڈالا کہ وہ آپس میں نہ لڑیں. برما کی رہنما نے لوگوں کو بتایا کہ حکومت وہاں ان کی مدد کے لیے آئی ہے. گزشتہ ماہ آنگ سان سوچی نے رخائن صوبے میں امن کے قیام کے لیے منصوبے کا اعلان کیا تھا، تاہم اب تک امدادی اداروں کو متاثرہ علاقوں میں جانے اور کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. آنگ سان سوچی کو بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے کہ انہوں نے پرتشدد کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے.
ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق دنیا بھر میں صنفی امتیاز ختم ہونے میں 100 سال کا عرصہ لگے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے جاری ہونے والی سالانہ رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے اب تک جو پیش رفت ہوئی تھی وہ تنزلی کا شکار ہے، خاص طور پہ کام کرنے کی جگہوں اور دفاتر میں۔ ایک اندازے کے مطابق صنفی برابری لانے کے لیے تبدیلی کا حالیہ تناسب اتنا کم ہے کہ کام کرنے کی جگہوں اور دفاتر میں صنفی امتیاز 2234 تک ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں بجلی گھر کا بوائلر پھٹنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 26 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ وقت ہے پروگرام میں آج کے بڑے موضوع کا۔ آج دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم پر عدم کارروائی کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ محفوظ سمجھے جانے والے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہی گزشتہ 5 ماہ میں کم از کم 4 صحافیوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ ماضی میں بھی صحافیوں کو دھمکائے جانے، ہراساں کرنے، یہاں تک انہیں قتل کیے جانے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، مگر ذمہ داروں کا تعین یا انہیں کسی طرح سے سزا دیے جانے کا کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں انگریزی اخبار دی نیوز کے صحافی احمد نورانی پر گزشتہ ہفتے ہونے والا حملہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں صحافیوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ احمد نورانی تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کی حالیہ خبریں عدلیہ اور فوج سے متعلق تھیں۔ ان پر اس حملے سے پہلے اسی ادارے کے ایک اور صحافی حامد میر پر 2014 میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ملک میں صحافیوں کو نشانہ بنانے کے معاملے پر حکومتیں، ادارے، سیاستدان اور غیر ریاستی عناصر سب متحد ہو جاتے ہیں۔
آزادی صحافت کے معاملے میں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور غیر سیاسی قوتیں ہیں، یہ دونوں ہمیں سم ٹائمز ایک پیج پہ نظر آتی ہیں۔ کچھ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ سٹیٹ ایکٹرز اور نان سٹیٹ ایکٹرز آپس میں تو لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن میڈیا کے خلاف ان کا الائنس ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان میں صحافیوں پر جتنے بھی حملے ہوتے ہیں اس میں جو نان سٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں یا سٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں، جب تک ہم ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے، ان کو سزا نہیں ملے گی اور آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو یہ حملے اسی طرح چلتے رہیں گے۔
پاکستان میں کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق ملک میں گزشتہ 16 سالوں میں 100 سے زائد صحافی قتل کیے گئے۔ ان میں سے اب تک صرف 3 واقعات میں ملوث افراد کو سزا سنائی گئی۔ ان سالوں میں 2014 صحافیوں کے لیے بدترین سال رہا، جب 16 صحافی ہلاک ہوئے۔ ان تمام خطرات اور خدشات سے متعلق اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی کے طلبہ نے بی بی سی سے بات کی اور کہا کہ وہ مسائل کے باوجود شعبہ صحافت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں۔
ہم اس کے خلاف اگر نہیں اپنی آواز اٹھائیں گے نا، تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بیریئرز بن رہے ہیں اور ہمیں اس کو اوورکم کرنا پڑے گا۔
یہ ایک نجی یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے طالب علم اعتزاز تھے۔ ان کے ساتھی حسن کہتے ہیں،
آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے کہ اپنی ممبرز کو جو ہیں پروٹیکٹ کریں اور ان کو فائنینشلی اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔
لیکن فرائض کی ادائیگی کے دوران تشدد کا شکار ہونے والے صحافیوں کے یہ ادارے ان کے مقدمات کی پیروی نہیں کر پاتے۔ مقامی نجی ٹی وی چینل آج نیوز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شہاب زبیری کہتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کی غیر جانبداری صحافیوں کو کسی حد تک تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔
اگر ادارے کی اپنی بیلنس پالیسی ہے، اس کا جھکاؤ کسی ایک سیاسی گروہ یا کسی ایک غیر ریاستی اداروں کی طرف نہیں ہے، تو عموماً اس کے صحافی اور اینکر ذرا نسبتاً محفوظ رہتے ہیں بنسبت ان اداروں کے جو کہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔
اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی ادارے پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق صحافیوں کے خلاف جرائم پر عدم کارروائی ان پر تشدد کی بڑی وجہ ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی پاناما پیپرز کے تمام انکشافات کے پاکستانی پہلوؤں پر کام کرنے والے سینئر صحافی عمر چیما سے۔ پچھلے دنوں مالٹا میں وزیر اعظم کے آف شور اکاؤنٹس کی تحقیق کرنے والی صحافی کا قتل کر دیا گیا۔ میں نے عمر چیما سے پوچھا کہ پاناما پیپرز پر کام کرنے والے پاکستان سمیت دیگر صحافیوں کو بھی کیا کسی طرح کی دھمکیوں یا خطرات کا سامنا ہے؟
یہ ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا انسیڈنٹ ہے جو مالٹا میں ہوا ہے۔ وہ خاتون جو تھیں وہ بہت زیادہ بے باک بھی تھیں، بہت سارے ایشوز پر وہ لکھتی بھی تھیں۔ ہماری ایک پوزیشن اس طرح سے بھی ذرا ایک ولنریبل ہو جاتی ہے جب بہت سارے ایشوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی آڑ میں بھی ہم پر حملہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہماری پیشہ ورانہ مجبوری بھی ہوتی ہے، کوئی ہر ٹائم ہر ایک مسئلے پہ یا ایک بیٹ پہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس خبر ہو، تو پھر اچھی خبر ہو جو ایک جرنلسٹ کے نظر سے ایک اچھی خبر ہو، وہ اگر کوئی تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہو، کسی دوسرے شعبے کی بھی ہو، اس میں بھی ایک دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ مالٹا میں چونکہ آرگنائز کرائم بھی کافی اسٹرانگ ہوا ہوتا یہ ہے کہ پھر ادھر سیاست اور کرائم جو ہے یہ بھی ان کا بھی آپس میں کافی ملاپ ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کا موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے انہوں نے کافی پرابلمز کریٹ کیے تھے، اور ان کے بیٹے نے بھی جو موجودہ حکومت ہے اس پہ ہی اپنے شدید شک شبہ کا اظہار کیا کہ ان کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو ابھی تک اسی پہ جا رہی ہے۔
یہ جو انکشاف تھا یہ زیادہ تر طاقتور لوگوں کے بارے میں تھا جن کا سیاست سے تعلق ہے، جن کے پاس سیلیبریٹی سٹیٹس ہے، تو آپ کو کسی ایسے دباؤ سے نہیں گزرنا پڑا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟
میرے لیے بلکہ یہ ایک اور انکشاف یہ تھا کہ ہم جن کو طاقتور سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے، کچھ طاقتور لگتے ہیں اور کچھ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اس کیس میں بالخصوص میں اگر پاناما کے حوالے سے بات کروں تو اس میں بزنس کلاس کافی تھی، اور ان میں تو آپ نے کوئی اتنا کسی کے بارے میں کوئی بحث ہوتے تبصرہ ہوتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ہمیں بھی کچھ ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ چھوڑ گئے، صرف اسی وجہ سے کہ صرف نہیں کہ ہم ڈیٹیل میں بھی نہیں گئے، نام لکھا ان کا کہ ان کا بھی نام ہے، یہ ان کی کمپنی ہے، اور انہوں نے اپنے اشتہارات ہمیں دینے بند کر دیے۔ تو مجھے اس پاناما پیپر کے دوران اندازہ ہوا کہ جو سینسرشپ کو ایک معاشی لحاظ سے جو سب سے بڑا خطرہ پیش آتا ہے ایک آزادی صحافت کو، وہ اشتہاری پارٹیاں جو ہیں ان سے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے معاملات پر جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم کس ایشو پر نہیں لکھ سکتے، ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جدھر سے ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایشو ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں خبر نہیں چھپنی، کیونکہ اس میں جو ایڈورٹائزر انوالو ہیں، بڑی بڑی کمپنیز انوالو ہیں جو کہ اشتہارات دیتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز پبلش نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ایک دوسری تھریٹ بھی ہے جو کہ عام طور پہ اگنور ہو جاتی ہے،
یعنی جان کو خطرہ نہیں ہے لیکن دوسری طرح کے دباؤ ہیں معاشی اور دیگر۔ پاکستان انڈیا دونوں ہی مشکل ایریاز سمجھے جاتے ہیں، خاص کر کچھ ایسے علاقے ہیں، کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر آپ بہت آسانی سے آرام سے کھل کر بات نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کرتے ہیں تو مشکل پیدا ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ ایسے کون سے ٹاپکس ہیں جو کہا جائے کہ یہ نو گو ایریا ہے یا ان موضوعات کو چھیڑنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
اس کا بہت زیادہ انحصار یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ اگر وہ بلوچستان میں موجود ہیں تو ادھر جو ابھی انسرجنسی چل رہی ہے ان معاملات پر لکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ ایک اس میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز وہ لکھ دیں جس سے جو انسرجنٹس ہیں، جو باغی عناصر ہیں، وہ ان کی حق میں چلا جائے تو انہیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ سیکیورٹی فورسز کے حق میں لکھ دیں تو جو باغی عناصر ہیں ان سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طالبان اور فوج ادھر ان کی لڑائی چل رہی ہے، وہاں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ کراچی میں اگر آپ ہوں تو ادھر بھی بہت سارے جو ہیں وہ نامعلوم افراد حملے کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اگر اسلام آباد میں ہوں تو ادھر کوئی اور نہیں پتا چلتا ہے، کوئی آپ کو اٹھا کر لے گیا ہے اور آپ نے نام بھی نہیں لینا کہ کس نے آپ کو اٹھایا ہے، بس تلاش کرتے رہے، آپ کی ذمہ داری اور آپ کے میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ اپنے سروائیول کے لیے جنگ کرنی ہے یا اگر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو اس دوران آپ نے نہ صرف کہ بھاگنے کی کوشش کرنی ہے بلکہ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو یہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایک اسٹرانگ ایویڈینس ہو جو کہ آپ کسی کو بتا سکیں، ادروائز اس پہ بولنے پر بھی پابندی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا ہوسٹیلٹی جو ایک جارحیت ہے ایک سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے، جو एक टॉलरेंस का लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो मीडिया कैसा यानी कि कितना आजाद है, ये वो जिस तरह कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वाली आंख में होती है, इसी तरह ये भी सोचने वाले दिमाग का काम है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो हम कुछ देर पहले चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन अभी चैलेंजेस की नेचर तब्दील होती जा रही है। अब वो हम सेंसरशिप की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं, सेंसरशिप भी है और उसके साथ साथ एक जारहियत का एलिमेंट भी मौजूद है।
ये थे सहाफी उमर चीमा। सहाफियों पर समाजी, सियासी, माशी और अब सोशल मीडिया के जरिए दबाव सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी एक अहम मसला है। मैंने बात की भारत में इंडियन एक्सप्रेस अखबार से वाबस्ता सीनियर सहाफी सीमा चिश्ती से और उनसे पूछा कि पिछले दिनों जिस तरह गौरी लंकेश के कत्ल का मामला सामने आया और ऐसे दूसरे हमले भी देखने को मिले, ऐसे में सहाफियों के खिलाफ जरायम को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई के आलमी दिन के मुनक्किद किए जाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा?
जी हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। मैं भी पढ़ रही थी कविता लंकेश, जो गौरी लंकेश जिनका आपने अभी जिक्र किया अपने सवाल में, उनकी जो बहन है उन्होंने कहा कि टू कीप क्वाइट इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब खामोश होना कोई एक ऑप्शन है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आप जहाँ खामोश होंगे आपको पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। तो इस तरह की आवाजें, गौरी लंकेश हो वो या इसके पहले तीन और जो लोकल लैंग्वेजेज में मराठी और कन्नड़ा में अपनी बात बहुत पैनी तरह से अपनी बात सामने रखने वाले लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ हमला हुआ, उनकी जान चली गई लगभग एक अंदाज में, उनको बिल्कुल कायराना अंदाज में सवेरे जाके घर पे उनको गोली मार दी गई। तो ये तो है, ताकतों की तरफ से ये किया जा रहा है कि उनको खत्म किया जा रहा है उस तरह की आवाजों को। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका दूसरा पहलू तो यही है कि इस तरह की आवाजें हैं, जिंदा हैं और वो दम रखती हैं, इसलिए उनको खत्म करने की कोशिश है। इसके अवज या इसके खिलाफ बस एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है कि बिल्कुल क्लियरली और साफ तौर पे इसके खिलाफ बोला जाए और अपनी बात, सहाफी हों वो, थिंकर्स हों वो, जो हों वो बोलते रहें, अपनी बात कहते रहें।
जो मौजूदा हुकूमत है उसका सहाफियों के साथ जो पूरा रवैया है वो बहुत मजबूत नहीं है, जैसे कि प्रेस को प्रेस्टिट्यूट कह देना या इस तरह के और बयान आते रहते हैं जिससे लगता है कि जो है फिजा इतनी तब्दील हो चुकी है कि आप बहुत सारी चीजों पर खुलकर बात नहीं कर सकते, तो ये रवैया कितना खतरनाक या इश्तेआल अंगेज है?
देखिए, एक तरह से प्रेस से मुखातिब होना, मतलब ट्विटर के जरिए अपनी राय देना, ब्रॉडकास्ट करना और खूब इश्तेहारों का आना, ये इस सरकार का, इस हुकूमत का एक प्रेफर्ड एक लगता है, एक रवैया है कि इसी तरह से इंफॉर्मेशन, सूचना और जानकारी दी जाएगी। हाँ, लेकिन आप सवालों का जवाब, आप सवाल फील्ड करेंगे, उस पर आप जवाब देंगे, उसका या एक कैंपिज्म तो आया है, लेकिन कांग्रेस के जमाने में या जब यूपीए थी उस जमाने में ये अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता था, ये अलग तरह से सामने आता था। अब एक जरा स्ट्रिक्टनेस, एक इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल की तलब तो जरूर नजर आती है, लेकिन उसको डिफाई करने वाले भी लोग बोलते हैं, आवाजें तो उठी रही हैं। अगर आवाजें नहीं उसके खिलाफ उठती, मतलब ये हम लहर भी हम समुद्र में देख नहीं रहे होते, हम और आप इसमें बात ही नहीं कर रहे होते अगर इसके खिलाफ भी आवाजें नहीं उसके बोल रही हैं। वो शायद उतना ना बोले जितना लोग चाहते हैं, लेकिन आवाजें तो उठ रही हैं।
सहाफियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात अपनी जगह हैं, लेकिन इंडिया में हकीकत क्या है? मैंने यही सवाल किया सीनियर इंडियन सहाफी सिद्धार्थ वरदराजन से कि जिस तरह के हमले सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए क्या समझा जाए कि इंडिया में सहाफियों को किस तरह के खतरात का सामना है।
देखिए, हमले और कत्ल भी हुए हैं, अगर हम पिछले 30-35 साल की बात करें तो माना जाता है कि तकरीबन 45-50 सहाफियों का कत्ल हुआ है अपने जॉब के सिलसिले में, और इसके अलावा अलग अलग इलाकों में सहाफी जो है वो उनको खतरा झेलना पड़ता है। और हम या माहौल की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर हम फ्रीडम ऑफ द प्रेस के हवाले से एनालाइज करें कि भाई कितना आजाद है मीडिया और मीडिया किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, तो फिर और भी खराब नजर आएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें तो पिछले इसी साल में 2-3 जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है
जी।
एक उनको टारगेटेड असैसिनेशन गौरी लंकेश का हुआ बेंगलोर में, और एक और लड़का बॉमिक जो एक डेमोन्स्ट्रेशन को कवर कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन में से कुछ लोग निकल के उन्होंने पीट पीट के उनका कत्ल किया। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, और महीनों से अब जो है हिंदुस्तान में जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज को उठा रहे हैं।
तो अब जो मौजूदा इंडिया है इसमें कितना मुश्किल हो गया है सहाफियों के लिए इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या स्टोरीज करना?
देखिए, फिजिकल खतरा में नहीं होता है, कुछ कुछ एरियाज ज्यादा मुश्किल होते हैं, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ जहाँ पे अलग अलग किस्म के दबाव झेलने पड़ते हैं सहाफी को। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात करें तो कानूनी खतरे नजर आते हैं डेफेमेशन केसेस के, या और भी जो स्लैप सूट्स हम कहते हैं जहाँ पे बड़े कंपनियां, सरकारी इदारे या पॉलिटिशियंस भी डेफेमेशन का वो एलिगेशन लगा के 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का केस ठोक देते थे सहाफियों पे, मीडिया हाउसेस पे। तो अपने में फिर उसका असर पड़ जाता है कि अगर कोई छोटा मोटा मीडिया इदारा है वो 100 बार सोचता है इन्वेस्टिगेशन करने से पहले।
तो सहाफियों को दरपेश खतरात और धमकियों की वजह से क्या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, क्या तहकीकाती रिपोर्टिंग और पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरीज में सहाफियों की दिलचस्पी घट रही है?
देखिए, सहाफियों की दिलचस्पी घट नहीं रही है, सहाफी तो फिर भी चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हों, तहकीकाती जो जर्नलिज्म है इसके लिए हम लोग मतलब आम जो सहाफी है वो तो तड़पता है ऐसे स्टोरीज करने के लिए। लेकिन इन स्टोरीज करने के लिए एक माहौल का होना बहुत जरूरी है। एक तो आप आपके मीडिया हाउस के अंदर क्या आपके जो मालकान हैं, आपके जो एडिटर्स हैं, क्या वो पूरी तरह से इस चीज को इंकरेज करते हैं, हौसला अफजाई देते हैं, और दूसरा कि जो एक कानूनी माहौल है, जो सियासी माहौल है। और आज अफसोस की बात यह है कि मीडिया हाउसेस के अंदर जो है, अगर हम टॉप एडिटर्स की बात करें या ओनर्स की बात करें, तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि मीडिया, उनके जो मीडिया इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करें, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जितना इन्वेस्टिगेशन आप करोगे उतना जो है भारी नुकसान या तो किसी बड़ी कंपनी से या कोई सरकारी जो ऑफिसर हैं या कोई सियासतदान से आने की उम्मीद है। तो इसलिए डिस्करेजमेंट जो है वो मीडिया के अंदर होता है, आम जर्नलिस्ट वो तो बहुत ही ईगर होता है ऐसे स्टोरीज करने के लिए।
तो जैसे हमने दबावों की बात की कि कमर्शियल प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, सियासी दबाव भी उन पर होते हैं, हालांकि हम ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत एक आवाज़ मिल गई है और कई बातें उठाई जा सकती हैं, एक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसी मीडियम की वजह से दबाव भी है। तो ऐसे सूरत हाल में किया क्या जा सकता है?
सबसे बड़ा मुश्किल सवाल यही है, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये मेनस्ट्रीम मीडिया की जगह ले सकता है, जो नहीं ले सकता, क्योंकि हकीकत यह है कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, रिपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो सोशल मीडिया एक स्टोरी को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं, जो रीडर के फाइनेंशियल सपोर्ट के बेसिस पे आगे काम कर रहे हैं, हमारा अपना वायर एक मिसाल है, और भी लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर हम सहाफत के मुस्तकबिल की बात करें हिंदुस्तान में, तो शायद यही एक जरिया, एक रास्ता हमको नजर आता है कि जब तक मीडिया प्राइवेट इन्वेस्टर्स और सरकारी इश्तेहार और इन चीजों में घिरा हुआ रहेगा तो शायद अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जर्नलिज्म रीडर के सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और रीडर जो कि एक शहरी है, और जाहिर है कि हर कोई शहरी चाहता है कि अच्छी तरह से काम करे, एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो, और मीडिया ही एक जरिया होता है उस चीज को गारंटी करने के लिए। तो अगर रीडर का सपोर्ट है, शहरी, आम शहरी का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि जो आजाद मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो अपना काम कर पाएगा।
सुधा, जब तहफ्फुज़ फराहम कराने की बात होती है कि सिक्योरिटी जर्नलिस्ट को फराहम हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये भी होता है कि हुकूमत की तरफ से किस तरह के इकदाम सामने आ रहे हैं, क्या हुकूमत इस बारे में कुछ कर सकती है?
देखिए, हुकूमत का फर्ज बनता है कि आप जहां जहां खतरे नजर आते हैं, जहां किसी खास सहाफी के खिलाफ अगर कोई खतरा नजर आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कदम पुलिस के हवाले से ले जाने चाहिए, वो तो हुकूमत का वो फर्ज बनता है। क्योंकि आज हम इम्प्यूनिटी डे की बात कर रहे हैं, इशू ये है कि जब हमले होते हैं या किसी का कत्ल होता है, तो उम्मीद की जाती है कि चलिए आप उनको सेफ नहीं रख पाए, लेकिन कम से कम जो कातिल उनको पकड़ तो लीजिए, एक अच्छी तरह से जांच कीजिए। लेकिन वो अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो कातिल हैं, जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचाया, उनको पकड़ने के लिए कोशिश नहीं की जाती। और हमारे सामने जो मिसाल है गौरी लंकेश का, भी 2 महीने होने को हैं, लेकिन पुलिस बार बार कहता है कि हाँ हमने उनकी शनाख्त कर ली है, लेकिन किसी को अभी तक ये लोग पकड़ नहीं पाए, मुकदमा तो और दूर की बात है।
ये थे सीनियर इंडियन सहाफी सिद्धार्थ वरदराजन। दुनिया भर में आज सहाफी मुखालिफ जराइम पर अदम कार्रवाई के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये आज सैरबीन का अहम मौजू है और हमने सहाफियों का नुक्ता नजर सुना। उधर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में सख्तगीर मौकफ के हामिल कौम परस जमातों और तंजीमों की खबरों की अशात पर बंदिश के खिलाफ कलदम अस्करियत पसंद तंजीमों की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बायस मकरान डिवीजन समेत दीगर मुतअद्दिद इलाकों में अखबारात की तकसीम 9वें रोज भी मुमकिन नहीं हो सकी। اس کے ساتھ ہی چند علاقوں میں پریس کلبز بھی بند ہو گئے. تفصیلات آپ پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی بیٹی دینا واڈیا کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی عمر 98 برس تھی اور وہ بانی پاکستان کی اکلوتی اولاد تھیں. تاہم وہ پاکستان میں کبھی نہیں رہیں اور ان کی شادی معروف کاروباری پارسی خاندان واڈیا فیملی میں ہوئی تھی. واڈیا گروپ کے ترجمان کے مطابق ان کا انتقال نیو یارک میں ہوا. یہ خبر کئی اداروں میں نشر ہوئی لیکن ابھی تک ان کے خاندان کے کسی شخص سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان نے T20 کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. اس کی وجہ گزشتہ رات بھارت کی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 انٹرنیشنل میں جیت ہے, جس نے نیوزی لینڈ کو عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر کر دیا ہے. تاہم اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم اگلے دونوں T20 میچز جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لے گی. اس وقت پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان صرف ایک پوائنٹ کا فرق ہے. نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل ہفتے کے روز راجکوٹ میں کھیلا جائے گا. زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے آخری دن زمبابوے کی دوسری اننگز میں سکندر رضا نے 89 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی. سکندر رضا نے پہلی اننگز میں بھی عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے 80 رنز بنائے تھے اور ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز میں 5 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں. آئی سی سی کی خواتین ورلڈ چیمپئن شپ کے سلسلے میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی. چیمپئنز لیگ میں دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ کو ٹاٹنم کے خلاف 3-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹاٹنم کی ٹیم اس جیت کے ساتھ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی. مینچسٹر سٹی نے نیپولی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. سرجیو اگیرو مینچسٹر سٹی کی طرف سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے. انہوں نے 178واں گول کر کے ایرک بروک کا ریکارڈ توڑ دیا. اسپین کے رافیل نڈال سال 2017 کا اختتام عالمی نمبر 1 کی حیثیت سے کریں گے. اس بات کو انہوں نے پیرس ماسٹرز کے دوسرے راؤنڈ کی جیت کی صورت میں یقینی بنا لیا ہے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے دورے کا آغاز ہفتے کے روز 2 روزہ میچ سے کرے گی, لیکن اس کے 2 کھلاڑی موئن علی اور سٹیون فن انفٹ ہیں اور کل ان کے اسکین ہوں گے, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ دورے کے پہلے میچ میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی علیحدگی پسند قیادت نے حکومت ہند کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل آگے چل کر سنیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اور اب اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ سلیمان.
آج دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم پر عدم کارروائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہی گزشتہ 5 ماہ میں کم از کم 4 صحافیوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ اسپین کے استغاثہ نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ کیٹلان حکومت کے برطرف وزراء کو اس وقت تک زیر حراست رکھا جائے جب تک ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے آج برما کے صوبے رکھائن کا دورہ کیا۔ روہنگیا بحران کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ مصر میں ٹیلی ویژن کی ایک میزبان خاتون کو اس الزام میں 3 سال کی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پہ تنہا بچوں کی پرورش کرنے والی خواتین کو مثبت روشنی میں پیش کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی نادیہ سلیمان سے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی علیحدگی پسند قیادت نے حکومت ہند کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ علیحدگی پسندوں نے اس کوشش کو غیر سنجیدہ قرار دے کر اسے حکومت ہند کی طرف سے وقت گزاری کا عمل قرار دیا ہے۔ عوامی حلقوں میں پہلے سے ہی نئی دلی کی اس اقدام پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ شری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
1.5 سال کی کشیدگی کے بعد نئی دلی نے گزشتہ ہفتے بات چیت کی جو پیشکش کی، اس کا لہجہ غیر واضح تھا۔ اسی ابہام کو بنیاد بنا کر علیحدگی پسند قیادت نے اس عمل کو محض وقت گزارنے کا حربہ قرار دیتے ہوئے بات چیت کو مسترد کر دیا ہے۔ عام لوگ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں۔
اور سیپریٹسٹ لیڈرشپ مجھے لگتا ہے کہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے جو مین لیڈران ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کو گرل کیا جا رہا ہے، اور اس سچویشن میں بات چیت کرنا مجھے نہیں لگتا ہے صحیح۔
وہ جائز بنتا ہے کیونکہ لوگوں کے بیچ اور حریت کے بیچ جو یہ اور سینٹر کے بیچ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ یہاں کے لوگوں کو کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے سینٹر پہ۔
گزشتہ ہفتے جب حکومت ہند نے سراغ رساں ادارہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ دنیشور شرما کو مذاکرات کار کے طور تعینات کیا تو حریت کانفرنس کی مشترکہ قیادت نے ایک ہفتے تک خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس کی طرف سے کشمیریوں کو اندرونی خود مختاری دینے کی تجویز کو برملا طور پر مسترد کر دیا تو علیحدگی پسندوں نے طویل خاموشی توڑ دی۔ علیحدگی پسندوں کا استدلال ہے کہ اگر ہند نواز سیاسی گروپوں کے ایجنڈے کو وطن دشمن قرار دیا جا رہا ہے تو حق خود ارادیت کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے۔ حریت نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کا یہ عمل محض وقت گزارنے کے لیے شروع کیا ہے۔ کشمیر میں فی الوقت مسلح تشدد اور علیحدگی پسند رجحان کو ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن جاری ہے، لیکن علیحدگی پسندوں کے برملا انکار کے باوجود مذاکرات کار دنیشور شرما نے کہا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ ابھی بھی پر امید ہیں۔ تاہم مسٹر شرما کی کشمیر آمد سے پہلے ہی مذاکرات کا یہ عمل متنازع بن گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور انڈیا میں ایک فاسٹ ٹریک عدالت نے 10 سالہ بچی کے ریپ کے معاملے میں اس کے 2 رشتہ دار افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ بچی کے حاملہ ہونے کا پتہ اس سال جولائی میں چلا جب اسے پیٹ میں تکلیف رہنے لگی۔ انڈیا سے ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل حلیم۔ سہیل، کیا تفصیلات ہیں؟
اسی ہفتے چنڈی گڑھ کی ایک فاسٹ کورٹ عدالت، فاسٹ ٹریک عدالت نے 18 دن کی سماعت کے بعد لڑکی کے 2 ماموں کو مرید الزام قرار دیا تھا، ان پر جرم ثابت ہوا تھا۔ آج سزا سنائی گئی ہے، دونوں کو عمر قید دی گئی ہے اور ان پر 3-3 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ معاملہ جولائی میں سامنے آیا تھا اور اس وقت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ معلوم ہوا تھا کہ بچی حاملہ ہے، لیکن ایک ذیلی عدالت نے چنڈی گڑھ میں اسے قاطع حمل کرانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا۔ سپریم کورٹ نے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور ان سے معلوم کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اس کیس میں، لیکن ڈاکٹرز کی رائے تھی کہ پریگننسی اتنی ایڈوانس سٹیج میں تھی، یعنی 30 ہفتے سے زیادہ اس کو ہو چکے تھے، کہ اگر اس وقت استاپ حمل یا ابارشن کرایا جاتا تو بچی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابارشن نہ کرایا جائے۔ پھر اگست میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا اور اب یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔
جی سہیل، ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی بیٹی دینا واڈیا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کسی طرح کی تصدیق وہاں انڈیا میں بمبئی سے ہو پائی ہے؟
میں آزادانہ طور پر تو اس کی تصدیق نہیں کر پایا ہوں، ابھی میں نے کئی لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ خبر سب جگہ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر کافی اس کا ذکر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دینا واڈیا کا انتقال نیو یارک میں ہوا ہے۔ وہ ان کی عمر 98 سال تھی، ان کا جنم جیسا ہمیں معلوم ہے کہ 15 اگست 1919 کو ہوا تھا، और जाहिर है कि पसमानदान में हम जानते हैं कि नूसली पार्टियां हैं जो बॉम्बे टाइम यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके मालिक हैं। लेकिन ये खबर आजादाना तौर पर इसकी तजिया कभी नहीं हो पाई है, हालांकि सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा जिक्र है और काफी तफसील भी चल रही है।
जी शुक्रिया सुहेल इस मालूम के लिए। बरतानिया के साबिक वजीर दिफा के अपने ऊपर लगने वाले जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम के बाद गेविन विलियम्स को नया वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक वजीर दिफा के मुस्तफी होने के बाद उन पर लगने वाले इल्जाम के बाद की सूरत हाल पर नामा निगार के मरासलों पर मुबनी खुलासा पेश कर रहे हैं उबैद मलिक।
ان میں سے اکثر الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں میں وہ اعلیٰ معیار قائم نہیں رکھ سکا جو مسلح افواج کی نمائندگی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے بعد میں وزیر دفاع کے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔
یہ آواز ہے برطانیہ کے وزیر دفاع سر مائیکل فیلن کی، جو اپنے اوپر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد وزیر دفاع کے منصب سے بدھ کے روز مستعفی ہو گئے۔ یہ معاملہ صرف سر مائیکل فیلن تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ الزامات کچھ دیگر اراکین پارلیمان پر بھی لگائے گئے ہیں، اور برطانیہ کی مکننہ میں اس معاملے پر بحث جاری ہے۔ بی بی سی کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں سر مائیکل فیلن نے کہا،
میں نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ نامناسب تھا، اور میرا رویہ اس معیار کے مطابق نہیں تھا جو مسلح افواج کے لیے درکار ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اب میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں وزیر دفاع کے منصب پہ مزید وقت گزاروں، کیونکہ اس منصب کے لیے اعلیٰ ترین معیار کی ضرورت ہوتی ہے جن کے حصول میں میں ناکام رہا ہوں۔
سابق وزیر دفاع سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آیا انہوں نے یہ منصب کسی دباؤ یا کسی اور وجہ سے تو نہیں چھوڑا، اس پر سر فیلن کا کہنا تھا،
The culture has changed over the years. What was accept, might have been acceptable 15-10 years.
گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماحول بھی تبدیل ہو چکا ہے، جو آج سے 10-15 سال پہلے قابل قبول تھا وہ اب نہیں۔ پارلیمان کو اب اپنے پر توجہ دینی ہوگی، اور جیسا کہ وزیر اعظم نے بڑے واضح طور پر کہا کہ رویوں میں اب بہتری لانی ہوگی۔
اس سارے معاملے پر لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کوربن کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم ٹریزا مے کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام دیگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اراکین پارلیمان پر لگائے جانے والے الزامات پر بحث کی جا سکے اور اسی حوالے سے قانون سازی کی جا سکے۔ مسٹر کوربن کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔
We need better protections for all in this house. This house must involve work.
ہمیں تمام اراکین پارلیمان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو مناسب اور جامع نظام وضع کرنا ہوگا تاکہ جنسی طور پر ہراساں ہونے والے افراد کی حفاظت اور مدد کی جا سکے۔
برطانوی سیاست کی ایک نامور اور اہم شخصیت کے وزارت دفاع کا قلمدان چھوڑ جانے اور ان کی جگہ گیون ولیمسن کو نیا وزیر دفاع مقرر کرنے کے بعد اب برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے آئندہ ہفتے ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ان کی جانب سے دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں ویسٹ منسٹر میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات پر بات کی جائے گی، اور ممکنہ طور پر ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے گا جس کی مدد سے آئندہ ایسے واقعات سے اراکین پارلیمان کو محفوظ رکھا جا سکے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ پیش کر رہے تھے عبید ملک۔ نیو یارک حملے کے ملزم سیف اللہ سائپوف پر مینہٹن میں 8 افراد کو گاڑی سے کچل کر ہلاک کرنے کے الزام میں دہشت گردی کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر۔
29 سالہ سائپوف پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو مالی امداد اور وسائل فراہم کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ اس اغاثہ نے کہا کہ سائپوف نے ان سے آزادانہ طور پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے دوران حراست خود شہادتی کے عمل سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ ادھر نیو یارک پولیس نے کہا ہے کہ سائپوف شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے متاثر تھے۔ نیو یارک پولیس کے ڈپٹی کمشنر جان ملر نے بتایا کہ مینہٹن میں کی جانے والی واردات کی جائے وقوع سے عربی زبان میں لکھے ہوئے پیغامات ملے ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ دولت اسلامیہ کی جانب سے کیا گیا۔ سیف اللہ سائپوف کا تعلق ازبکستان سے ہے، انہیں پولیس نے گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج اور زیر حراست ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملر نے کہا کہ رات کو کی جانے والی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ سائپوف کئی ہفتوں سے اس حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کام دولت اسلامیہ کے نام پر کیا اور جائے وقوع سے ملنے والے کچھ پیغامات اور دوسری چیزوں سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر دی جانے والی ہدایت پر ہو بہو عمل کیا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی غزنفر حیدر سے۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی پرتشدد واقعات کے بعد پہلی مرتبہ رکھائن پہنچی ہیں، جہاں انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ آنگ سان سوچی نے رکھائن میں ستو اور دیگر قصبوں کے غیر اعلانیہ دورہ کیا۔ رکھائن میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم پر پرتشدد واقعات کے بعد ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عدل شازیب۔
جمعرات کو میانمار کی حکومت کے ترجمان زو ٹے نے خبر رساں ادارے ایف پی کو بتایا کہ آنگ سان سوچی ایک روزہ دورے پر رکھائن پہنچیں۔ وہ رکھائن کے مرکزی شہر ستف کے علاوہ مانگ دا اور بوتھی ڈونگ بھی گئیں۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوج کی کارروائی اور ان کے خلاف مظالم شروع ہونے کے بعد سے آنگ سان سوچی کا رکھائن کا یہ پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے رکھائن کے دورے میں مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے عوام کو آپس میں لڑائی نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ میانمار کی حکومت ان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کو نسلی تطہیر یا ایتھنک کلینزنگ قرار دیا ہے۔ رکھائن میں حالات اس وقت بگڑے جب حکومتی عمارتوں اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے گئے، اور ان حملوں کی ذمہ داری اراکان روہنگیا سالویشن آرمی نامی ایک تنظیم پر عائد کی گئی۔ ان حملوں کے بعد شروع ہونے والی میانمار کی فوج کی کارروائیوں میں سینکڑوں روہنگیا مسلمان مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو اپنی جان بچانے کے لیے بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی۔ میانمار کی فوج کا موقف ہے کہ ان کا آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن ان پر یہ الزامات تواتر سے لگے کہ اس آپریشن میں روہنگیا مسلمانوں کو ہدف بنایا گیا۔ واضح رہے کہ آنگ سان سوچی کو دنیا بھر میں میانمار کی فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم اور نسلی تطہیر روکنے میں کردار ادا نہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے میں ان کے رکھائن کے پہلے دورے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گی۔
تفصیل بتا رہے تھے عادل شہزیب۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سخت گیر موقف کی حامل قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں کی خبروں کی اشاعت پر بندش کے خلاف کل عدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے باعث مکران ڈویژن سمیت دیگر متعدد علاقوں میں اخبارات کی تقسیم نویں روز بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ہی چند علاقوں میں پریس کلبز بھی بند ہو گئے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
پانچ چھ ماہ قبل سخت گیر موقف کی عامل بلوچ قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں کی خبروں کو بلوچستان سے شائع ہونے والے اخبارات نے روک دیا تھا۔ کوئٹہ میں صحافتی تنظیموں کے مطابق میڈیا کے اداروں کو سرکاری حکام کی جانب سے ڈالے جانے والے دباؤ کے باعث ایسا کرنا پڑا۔ اس پر چار کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں کی وجہ سے 24 اکتوبر سے 3 دن تک بلوچستان کے اکثر علاقوں میں اخبارات کی تقسیم بند ہوئی۔ اس صورتحال نے میڈیا سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو ایک مرتبہ پھر پریشان کن صورتحال سے دوچار کیا۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران اس کا ذکر کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا،
اب میں کئی اخباری دوست ہیں جو میرے دوست ہیں وہ علاقوں سے نکل چکے، خاص طور پر مکران قربت میں اور پنجگور میں، ہم گوادر میں تھے جس سے فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا، وہاں جو ہمارے جو پریس کلب کے دوست ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔
3 روز بعد کوئٹہ میں اخبار مارکیٹ اور اخبارات کے دفاتر پر سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے بعد اخبارات کی تقسیم کا عمل تو شروع ہوا، لیکن رقبے کے لحاظ سے ایک بڑے علاقے میں اخباروں کی تقسیم 90 روز بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ ان میں مکران ڈویژن اور خزدار کے علاوہ بعض دیگر علاقے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد علاقوں میں خوف کی وجہ سے صحافیوں کو اپنی سرگرمیاں بھی معطل کرنی پڑی، جس کے باعث ان علاقوں میں پریس کلبز بھی بند ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے گوادر کی سینئر صحافی بہرام بلوچ کا کہنا ہے،
بلوچستان میں صحافیوں کو ملنے والے دھمکیوں کے بعد مکران کے تمام علاقوں میں صحافتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ گوادر پریس کلب، پسنی، تربات پریس کلب بند کیے گئے ہیں، جبکہ صحافیوں نے اپنی سرگرمیاں بھی معطل کر رکھی ہیں۔
جن دیگر علاقوں میں صحافیوں نے پریس کلبوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، ان میں پنجگور اور دال بندین بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کہتے ہیں کہ اگر فریقین کی جانب سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو یہاں کے لوگ پرانے دور میں چلے جائیں گے۔
تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ رویہ رہا، اگر ہمارے اخبارات بند ہو گئے، اگر ہمارے جو ہے نا ٹی وی چینلز بند ہو گئے، اب تو پھر پورے مسئلہ میں جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے۔
سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں بلوچستان کے حالات خراب ہونے کے بعد صحافی بھی خطرات سے دوچار ہو گئے۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بلوچستان میں 38 سے زائد صحافی مارے گئے۔ ان تنظیموں کے مطابق ان میں سے زیادہ تر کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حکومت پاکستان آج بھی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ برس 21 مئی کو ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کے پاس پاکستانی قومی شناختی کارڈ کیسے آیا، اس کی تحقیقات اب تک انتہائی نچلی سطح کے اہلکاروں تک محدود ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
بلوچستان میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی گزشتہ برس ہلاکت کی اب تک کی تحقیقات بظاہر نچلی سطح کے سرکاری ملازمین تک ہی محدود ہے۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے سینٹ کو ایک تحریری جواب میں آگاہ کیا کہ کوئٹہ کی عدالت میں گرفتار افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ تفصیل کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نادرا کو ڈرون حملے کے بعد قومی شناختی کارڈ کا نمبر مزید معلومات کے حصول کے لیے دیا تھا۔ اس نمبر کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کارڈ محمد ولی ولد شاہ محمد نامی شخص کو جاری کیا گیا تھا۔ نادرا نے اس واقعے کی محکمانہ انکوائری کروائی تاکہ جعلی شناختی کارڈ جاری کرنے والوں کا تعین ہو سکے۔ اس انکوائری کے نتیجے میں کراچی کے علاقائی دفتر کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل الدین کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اس معاملے میں اب تک 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں چمن کے سابق تحصیلدار سردار رفیق ترین، چمن میں لیویز کے ہی رسالدار میجر عزیز احمد خان، نادرا کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر غلام محمد بکٹی، چمن میں ڈپٹی کمشنر دفتر کے سپرنٹینڈنٹ شاعر احمد، کراچی میں نادرا کے اسسٹنٹ سپروائزر رفت اقبال اور چمن کے ملک محبوب خان شامل ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے مطابق اسے ابھی بھی مزید 2 افراد کی تلاش ہے جو روپوش ہیں۔ ان میں ایک ڈاکٹر فرخ احسن اور دوسرے محمد ولی نامی شخص کی زوجہ بی بی شاہمینہ شامل ہیں۔ یہ افراد اب کہاں ہیں یہ سرکاری بیان سے واضح نہیں ہو سکا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام زیر حراست افراد کوئٹہ کی ضلعی جیل میں رکھے گئے ہیں اور ان کے خلاف عبوری چالان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ تاہم دوسری جگہ ان کا کہنا ہے کہ تمام گرفتار ملزمان کو عدالتوں نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ ملا اختر منصور کے پاس پاکستانی سرکاری دستاویزات پر کافی یہاں شور اٹھا تھا۔ اب تک کی تحقیقات کے باوجود ایک سوال اب بھی جواب طلب ہے کہ آیا کوئی بھی شخص اعلیٰ حکام کو خبر ہوئے بغیر بآسانی شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرف سے ان کے خلاف دائر ہونے والے 3 ریفرنسز کو یکجا قرار کرنے کے بارے میں احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ احتساب عدالت نے 19 اکتوبر کو ان ریفرنس کو یکجا قرار دینے کے بارے میں جو دستاویزات کو مسترد کیا تھا اس بارے میں نظر ثانی کرے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرف سے دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل اعظم تارڑ کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت میں 19 اکتوبر کو ان کے موکل کی طرف سے استدعا کی گئی کہ چونکہ 3 ریفرنس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے ان کو نہ صرف یکجا کیا جائے بلکہ اگر فرد جرم بھی عائد کی جانی ہے تو ان ریفرنس کو یکجا کرنے کے بعد ایک ہی مرتبہ فرد جرم عائد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت نے اس کا مفصل جائزہ لیے بغیر ان درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ میاں نواز شریف کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا جو کہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ قومی احتساب بیورو کے ڈپٹی پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر نواز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس بھیجے گئے تھے اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ریفرنس کو یکجا کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج کی طرف سے ان درخواستوں کو مسترد کرنا اور ملزمان پر فرد جرم عائد کرنا قانون کے مطابق ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فری کین کے دلائل سننے کے بعد اس پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے احتساب عدالت کا 19 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ احتساب عدالت نے ان درخواستوں کو مسترد کیے جانے کے بارے میں وجوہات کا ذکر نہیں کیا اس لیے ان درخواستوں کو دوبارہ سنا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پر احتساب عدالت میں 19 اکتوبر کو عائد کی جانے والی فرد جرم برقرار رہے گی یا نہیں۔ عدالت عالیہ نے جمعے کے روز احتساب عدالت میں ہونے والی کارروائی کو روکنے کے بارے میں کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ پاناما لیک سے معاملے پر سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے وزیر اعظم میاں نواز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں اور وہ ان ریفرنس کی سماعت کے سلسلے میں کل احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، اوروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے امرتسر سینٹرل جیل میں پیدا ہونے والی بچی ہنا آج اپنی والدہ اور خالہ کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئی۔ ہنا اور ان کی والدہ اور خالہ گزشتہ 11 سال سے انڈیا کی جیل میں تھیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ امرتسر سے صحافی روبندر سنگھ روبن۔
ہنا اور اس کی والدہ فاطمہ، خالہ ممتاز، جب پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئی تو پاکستان رینجرز نے ان کا ہار پہنا کر استقبال کیا۔ چہرے پر مسکان اور ہاتھوں میں مہندی لگوا کر ہنا نے بھارت کی طرف ہاتھ ہلا کر اس کو چھوڑنے آئے لوگوں کو شکریہ کیا اور پھر پاکستان کی طرف مڑ گئی۔ فاطمہ ممتاز اپنی امی راشدہ بی بی کے ساتھ 2006 میں سمجھوتا ایکسپریس سے بھارت آئی تھی، لیکن اٹاری ریلوے اسٹیشن پر ہیروئن کی تسکری کے الزام میں وہ گرفتار کر لیے گئے اور ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ جب فاطمہ بھارت آئی تھی تو وہ پریگننٹ تھی اور 2006 میں انہوں نے ہنا کو جنم دیا تھا۔ تب سے ہنا اپنی امی اور خالہ کے ساتھ جیل میں ہی رہ رہی تھی۔ انہوں نے جیل کے اسکول میں 5ویں تک کی پڑھائی کی۔ ان خاتون کی رہائی جلدی کروانے کے لیے ایک این جی او نے 4 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کیا اور ان کا کیس مقامی وکیل نوجوت کور چبا نے لڑا۔ نوجوت کور ان کے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ ہنا اسے بھی خالہ کہتی تھی۔ پاکستان جانے سے پہلے اس نے کہا کہ وہ نوجوت ماسی کو بہت مس کرے گی۔ آج ہنا اپنے والد، اپنے بھائی بہنوں کے پاس چلی تو گئی، لیکن ابھی بھی بھارت پاکستان کی جیلوں میں بہت سے قیدی بند ہیں جو سزا پوری کرنے کے بعد بھی اپنی رہائی کی انتظار میں ہیں۔
اور اب سیربین میں وقت ہے آپ کی آوازیں شامل کرنے کا۔ آپ کی بات، ترتیب و پیشکش صبر احمد۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ شروعات کریں گے ہمارے کرکٹ کے شائقین کے پیغامات سے، اور سنتے ہیں کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کا تقریباً 8 سال بعد پاکستان میں کھیلنے، پاکستان میں انٹرنیشنل کھیل کی بحالی اور اپنی ٹیم کی شاندار پرفارمنس پر سامعین نے اپنی خوشی اور جذبات کا کیسے اظہار کیا۔
میں ذیشان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ 8 سال بعد پاکستان میں دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا کرکٹ کھیلا ہے، وائٹ واش کیا سری لنکا کو ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی اور G20 میں بھی۔
میرا نام محمد علی نقی ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور اگر پاکستان کی ٹیم کی جیت کی بات کی جائے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر زیادہ خوشی ہے ہمیں کسی جیت پہ تو وہ ہے سری لنکن ٹیم کا پاکستان۔ یہ وہی ٹیم تھی جس پر حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان ٹیم پر پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہوئے، اور اب اس ٹیم کے یہاں آنے سے باقی ٹیموں کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کہ پاکستان کوئی سیکیور ملک نہیں ہے یا یہاں پر کرکٹ نہیں ہو سکتی، یہاں پر کرکٹ ہو سکتی ہے۔ سری لنکن ٹیم کا زیادہ احسان پاکستان پر اس لیے ہے کیونکہ اسی ٹیم پر حملہ ہوا تھا, اسی ٹیم نے آنے میں پہل کی, یہ چیز ہمارے لیے بہت پازیٹو فیکٹر ہے.
اور سامعین, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی دو بار آسکر انعام یافتہ فلم ساز شرمیم عبید چنوئے کی حال ہی میں کی گئی پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی کہ آیا فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. تو ہمارے سامعین بھی ہمیں اس بارے میں اپنی رائے بھیجتے ہیں.
میرا نام انوشا ہے. فیس بک ریکویسٹ بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, مجھے دن میں کوئی 10-15 ریکویسٹ آرام سے آ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگ مجھے ہراس کر رہے ہیں. یہ کوئی اتنے بڑا ایشو نہیں تھا جس کو آپ نے اتنا زیادہ بڑا ہائی لائٹ کر دیا اور پاکستان کو اتنا امیج آپ خراب کر رہی ہیں. اس میں سمپل فیس بک پر بلاک کا آپشن ہوتا ہے, آپ بلاک کر دیں, ریجیکٹ کر دیں. تو مہربانی کر کے پاکستان کے امیج کو بہتر بنائیں, نہ تو اور برا بنائیں.
شاہد محمود لنگڑیال, ایڈوکیٹ میرا نام ہے. ہمارے یہاں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ڈیفائن نہیں ہیں. کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا یا بات کرنے کا کوئی موقع تلاش کرنا یا کوئی ہیلا یا کوئی بہانہ تلاش کرنا, میرا خیال ہے یہ قانون کی نظر سے اگر آپ قانون پڑھنا بھی چاہیں تو یہ کوئی افینس نہیں ہے. جو لوگ قانون کے طالب علم ہیں وہ اس حد تک سپریم کورٹ کی بے شمار آپ کو ججمنٹس مل جاتی ہیں. ایون فار دی سیک آف آرگومنٹس, ایک خاتون اور ایک مرد اگر گٹھے بیٹھے ہیں تو یہ کوئی افینس نہیں ہے. یہاں اس کیس میں ایک ڈاکٹر صاحب کا اپنی مریضہ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا اور اس فرینڈ ریکویسٹ پہ اس حد تک ایکشن لینا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی نوکری سے ہاتھ دھو دیں, میرا خیال ہے کہ یہ قانون جو ہم ایک قانون میں زبان اللہ استعمال کرتے ہیں کہ مس یوز آف لا یا مس یوز آف پروسیس آف لا, یہ اس کی ایک انتہا ہے.
یہ تو تھی ہمارے سامعین کی بھیجی گئی رائے. چلیے اب سنتے ہیں کہ صبح پنجاب کے شہر حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے سرکاری ہسپتالوں اور نجی ہسپتالوں میں موجود ڈاکٹروں کے رویوں پر شکوہ کرتے ہوئے کیا کہا.
جی میں عرفان الفیال بات کر رہا ہوں. یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز کا رویہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نا تلخ ہوتا ہے. یعنی کہ پیشنٹ کے ساتھ جس طرح ایک آپ کو مؤدبانہ ایک پولائٹ انداز میں پیش آنا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں وہ پیش آتے ڈاکٹرز. کیونکہ جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس سے جتنا پولائٹ آپ پیش آئے گے ڈاکٹرز تو اس کا اتنی ہی بیماری میں کمی آئے گی. لیکن جب ہم سیکنڈ بات کرتے ہیں جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, کلینکس ہیں, وہاں پہ جب وہی ڈاکٹرز جاتے ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز جاتے ہیں وہ بہت ہی پولائٹ انداز میں بات کرتے ہیں. تو جس سے آج کل رجحان بن چکا ہے, حالانکہ فری میڈیسن ہے, ایوری تھنگ فری ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہیں سرکاری, لیکن وہاں پہ پھر بھی نہیں جاتے کیونکہ وہاں کے اسٹاف کا, وہاں کے ڈاکٹرز کا پیشنٹ کے ساتھ رویہ بہت سخت ہوتا ہے.
یہ تو تھے عرفان, جو کہ کافی ناخوش تھے ڈاکٹروں کے مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو لے کے. پاکستان میں طبی مسائل پر ہی بات کرتے ہوئے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے بھی ہمارے ایک سامع جن کا نام شوزیب ہے کی آواز سنتے ہیں, جنہوں نے حکومت کی صحت کے شعبے میں عدم توجہ پر گلا کیا اور اپنا مشورہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, سنیے.
پاکستان میں صحت کے مسائل کس سے چھپے ہوں؟ پاکستان میں صحت کا شعبہ نہ تو حکومتی ترجیح کا حصہ ہے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی سماجی سطح پر کسی قسم کا شعور پایا جاتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ صحت کے شعبے کو اپنی ترجیح میں شامل کرے, تعلیم کے شعبے کو اپنی ترجیح میں شامل کرے اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ اس کے لیے مختص کرے تاکہ عام لوگ جو ہے وہ ان بنیادی ضروریات سے مستفید ہو سکیں. صحت کے شعبے میں جب تک حکومت خود آگے بڑھ کے کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لے گی تب تک عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275. آپ کی بات پیش کر رہی تھیں صبا رحمت. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر کی تصدیق ممبئی سے ہو گئی ہے کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی بیٹی دینا وادیا کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی پیدائش 15 اگست 1919 کو ہوئی تھی اور وہ بانی پاکستان کی اکلوتی اولاد تھیں, تاہم وہ پاکستان میں کبھی نہیں رہیں اور ان کی شادی معروف کاروباری پارسی خاندان وادیا فیملی میں ہوئی تھی. وادیا گروپ کے ترجمان کے مطابق ان کا انتقال نیو یارک میں ہوا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جن خبروں میں قارئین دلچسپی لے رہے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے مئی 2011 میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف کیے آپریشن کے دوران ان کے کمپیوٹر سے ملنے والی 4.5 لاکھ سے زائد دستاویزات, تصویر اور ویڈیوز جاری کر دی ہیں. اسامہ بن لادن کے مکان سے ملنے والی ان کمپیوٹر فائلز میں بچوں کے کارٹونز, اسامہ بن لادن پر بننے والی دستاویزی فلمیں, کمپیوٹر گیم, پشتو اور انڈین گانے اور کئی ہالی ووڈ کی فلمیں شامل ہیں.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر تھے عادل شہزیب, اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائنا سوامی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
آج دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم پر عدم کارروائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہی گزشتہ 5 ماہ میں کم از کم 4 صحافیوں پر حملے ہو چکے ہیں. اسپین کے استغاثہ نے ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ کیٹلان حکومت کے برطرف وزراء کو اس وقت تک زیر حراست رکھا جائے جب تک ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات جاری ہیں. میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے آج برما کے صوبے رخائن کا دورہ کیا. مصر میں ٹیلی ویژن کی ایک میزبان خاتون کو اس الزام میں 3 سال کی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پہ تنہا بچوں کی پرورش کرنے والی خواتین کو مثبت روشنی میں پیش کیا. امدادی ادارے سیف دی چلڈرن نے متنبع کیا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ بچے نمونیا سے ہر سال مر جاتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.